الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد ولعن دائم لأعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا إمام زين العابدين روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك والظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، صدق الله العلي العظيم. صلوات
اللهم صل على محمد.
Dear brothers and sisters, may Allah subhanahu wa ta'ala bless us in this blessing days and nights of the month of Safar al-Muzaffar 1430 after Hijrah, and give us strength and tawfiq to be among the true believers and companion to Imam of our time, and also be among the shuhada of Karbala, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our amal indeed and grant us all the ni'mat and rahmats. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His mercy upon all the shuhada of Islam, marhumin, marhumat, and marhumin ijam. And also, may Allah subhanahu wa ta'ala give us strength and tawfiq to fulfill our duties and responsibilities towards future generation and our children, inshallah. Bar Muhammad wa Ali Muhammad, salawat. As I mentioned last night, inshallah, today or tonight, I'm going to talk a little bit about our fourth Imam. And tomorrow night, I'm going to talk about our eighth Imam. And Sunday night about our second Imam, and Monday night about Holy Prophet, so we can cover these great personalities. And as we are approaching month of Rabiul Awwal, inshallah, we can start our new chapter of our life with the starting of the month of Rabiul Awwal, with what we learn and what we gain the knowledge and the muhabbat and the ishq about Ahlul Bayt, Quran and Islam, so we can have a better result, inshallah. Brothers and sisters, in order to talk about our fourth Imam, it's a little bit difficult, not little bit, although it's very difficult, like for me, to talk and discuss about a great personalities, especially about our fourth Imam. But inshallah, just I would like to invite you guys to join me, inshallah, in the future research and enlightening ourselves about our fourth Imam. Yes, since the month of Muharram and Safar is a beautiful time to ponder and think about these great personalities, while we are going into the month of Safar al-Muzaffar, it's good to at least have a little bit broader picture about our fourth Imam. Muhammad Tijani, one of the scholars and the one who converted to the Maktabe Ahl Bayt, he mentioned in his book beautifully that in the Maktab of Khilafat, Ahle Sunnat, they talk and discuss about Imam Hassan and Imam Hussein a lot, but only and only about the childhood of our Imam Hassan and Imam Hussein. That's it. Meaning, while they were 2 years, 3 years, 4 years, till the Rahlat of Holy Prophet, and from the Rahlat of Holy Prophet onwards, nothing. It's just as if nothing happened and people know nothing about these great personalities. What happened to them? What they did? What are the contributions they contributed towards the Muslim world? And what are the responsibilities they accepted and carry on? Nothing. As if nothing happened. They know nothing. So Muhammad Tijani, he concluded that because the childhood of Imam Hassan, Imam Hussain, all those ahadith, what we recite and we know, all of them didn't know. Like Holy Prophet is in sajda, and Imam Hussain sometime climb on Holy Prophet, and Holy Prophet little bit waited more in sajda, and so on and so forth. All these ahadith and riwayat, they also they know, and they talk and they discuss, and they kind of preach to the people. But after that time, nothing. So as if the life of our fourth Imam Hassan, Imam Hussain, is only few years. Unfortunately, when we are talking about a fourth Imam, I'm not talking about those who oppose the imamate of a fourth Imam. No. Within our own circle, if you ponder and if you immerse about a fourth Imam, all what we know is, yeah, he was sick in Karbala, Imam-e-Bimar, Imam-e-Marid, and then that's it. With about chain and what he suffered during the month of Muharram and suffer in the prison, and also while he freed, and then after he got freed from the jail, or from the Yazidi jail, how much we know about a fourth Imam, what he did, what are the contribution he contributed to the Muslim world, to the humanity, to all the people, in what condition he started his mission, and so on and so forth. We know a little bit or nothing about after that. That's why one of the title of a fourth Imam, as not title given by the Imams or Holy Prophet Allah subhanahu wa ta'ala, because of the situation and people, become as a bimar Imam. Isn't, kind of not good for us to just think about a fourth Imam being long life in that situation? No. It was a will of Allah subhanahu wa ta'ala. It was a, hikmat and wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala to suffer the sickness for fourth Imam for a small period of time, because he was son of our third Imam and he was in that critical time. If he was fit and he can stand by his own feet, he shouldn't allow his father to go like before him. It's impossible. That's why for that hikmat and that wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala, will of subhanahu wa ta'ala for a few days. But what are the contribution of a fourth Imam? Brothers and sisters, that's why, inshallah, I'm going to just little bit, kind of invoke our minds in order to understand. About the fourth Imam, what we have, alaykum as-salam, about the birth is either 15th of Jamadil Awwal or 5th of Sha'ban al-Mu'azzam. These are the two famous traditions. The year of 38 or 37 after Hijrah, at the time of Imam al-Muwahideen, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib. Therefore, his age in the time of the Shahadat of Amir al-Mu'mineen was 3 or 2. If we take 38, because the Shahadat of Imam Ali al-Islam is 40th Hijri. 2 years he was in the time of Shahadat. If we take 37, 3 years. And then about his Shahadats, we have 5 or 6 different traditions. 12th of Muharram, 18th of Muharram, 25th of Muharram, 2nd of Safar, 25th of Safar. We have a different traditions and ahadith. But famous is 25th of Safar, what we commemorate. But that's not the only tradition or hadith which mentioned in the history. It's more than that. About the year is 95 after Hijrah, or 94, between 94 and 95. So if we go with that, at the time of the Shahadat of our beloved Imam, Imam Hussain alayhi salam, the age of our fourth Imam was between 22 to 24, with the different, you know, dates if we want to take it. So if we want to talk and discuss about our fourth Imam, we have to divide his life in different phases. The first chapter of his life can be from the birth time till the Shahadat of our beloved Imam Amir al-Mu'mineen, which is 2-3 years. Although some people, they might think that what's a great significance about those days? Why? Because he was a just little like child, and how we can talk and discuss about this great Imam. Indeed, we have a lot of ahadith and riwayat which our beloved Imam Amir al-Mu'mineen, he himself used to refer people to Imam Sajjad. There is a beautiful book from Ahle Sunnat, Ibn Athir, Tariq Ibn Athir, which is famous book among the Ahle Sunnats. Ibn Athir, he mentioned in his book that there was a delegation came from Rome to Kufa to see Imam Ali alayhi salam, because the Rome Empire was kind of making a fitna among the Muslims. At that time, from one side, Muawiya was claiming that, oh, I should be a Khalifa. And from other side, Imam Ali al-Islam was chosen by majority of the people, although I don't want to go with this, that left word as a chosen by, because he was appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. He was Imam, he is Imam, he will Imam. No one has any right. But as a matter of the fact, if we want to look at the history, yes, unfortunately, history mentioned that after the third Khalifa, people that came to Imam Ali al-Islam, and they do allegiance with Imam Ali al-Islam. Even if we take that, it was a chaos among the Muslim Ummah and empire of the Roman Empire. He wanted to create a fitna among the Muslims, and he was playing a double standard role, and he was sending some delegations to Muawiyah and some delegations to Imam Ali al-Islam to see who is more fit to work with and if they can make a little bit more fitna. Anyhow, so there was a delegation came from Rome to Imam Ali al-Islam. When they said, "We want to have a debate with you," Imam Ali al-Islam said, "If you want to have a debate, it's this child, or the name is my second Ali." Imam Ali al-Islam is the first Ali, and Imam Zainul Abidin, his name was Ali. He is the more qualified for have a debate. People or the delegation, they felt a disrespect for themselves. You know, sometimes if you want to kind of pull down other people, just you want to indicate, oh, you want to fight with me? Go and fight with, for example, this baby, 1 year baby. Just they want to pull down the people. They thought that this is the case with Imam Ali al-Islam. And they kind of become very much angry and said, "Oh, Ali, how could?" Imam Ali al-Islam said, "I'm not kidding. It's not just this, you know, these are my words. This is not, you know, come some kind of formalities or something like, you know, what you are thinking. Just I want to open your eyes that whom you are dealing with. We are not appointed by people. This government is not by people, for people, to the people. Although it's all slogan or just kind of tricking the people, or, you know, again, there is no such a by people, for people with absolute meaning. Anyhow, so Imam Ali al-Islam says, "I'm appointed by Allah subhanahu wa ta'ala because I'm a Khalifatullah. I want to lead you, and I want to open your eyes about our knowledge." They accepted. Said, "Okay, if we can come over with victory with this child, we can have a better, you know, stand in front of Ali." They went and they talked with Imam Sajjad. Ibn Athir, he mentioned that while he was Sabi meaning less than 2 years, a baby, whose like just feeding himself from the breast of the mother, that type of baby. So while he stands on his feet, and Imam Sajjad, he invite people that, do you want to start or I should start? You have any topic or I should start in topic? You want to ask me or I should ask you? With this, all the delegation were kind of in the very different situation. They said, how good? And once they went one after one, all those questions which they never got answer from Muawiyah or all those great so-called scholars in the court of Muawiyah was just resolved in a few minutes with the Imam Sajjad while he is less than 2 years. So we have some beautiful stories and beautiful events about Imam Sajjad in the time of Amir al-Mu'mineen. Anyhow, that is the first chapter of the life of our fourth Imam. The second chapter of the life of fourth Imam is from the time of the death of Imam Ali al-Islam till the death of Imam Hassan, which is the uncle of Imam Sajjad. Altogether is about 10 years. In those days also, Imam Sajjad, he suffered a lot. Why people, they came and they did allegiance to Imam Hassan, and then how they turned their faces from Imam Hassan alayhi salam, and what happened among the Muslim Ummah, the fitna, and all those kind of things. Again, there's a lot of beautiful stories and occasions in that time, but I don't want to talk about that because of the matter of the time. The third chapter of the life of our fourth Imam can be from the Shahadat of Imam Hassan till the Shahadat of Imam Hussain, which is also about 10 years. Okay, and at the time, ups and downs and all those difficult times. About the mother of Imam Sajjad also, there is a lot to talk and discuss about Shahr Banu, who was that lady, great lady, and how she contributed towards the Islam and the Ummah. I would like to give you some hint, and we can, inshallah, go furthermore. About the mother of Imam Sajjad, which is the Shahr Banu, when the so-called Khalifa, they went to the Iran and they tricked the Iranian empire at the time, and they had a victory. The victory also is a very sad victory. If you look at the history, even the books which mention like Tariq Ibn Athir and Tariq Tabri and other books, is kind of you feel ashamedness within yourself that how could be? They can call as a companion to Holy Prophet. It's very shameful. Like, for example, one of the famous story what mentioned is in the time of Adhan, because all people, they used to have a habitual of the Adhan. Whenever it says, Hayya ala khair al-amal, hasten to the best and best amal, all people, they used to leave the battlefield and they used to have prayers. At that time, it was a peace time and ceasefire time for that moment among the Muslim and non-Muslim. What Sa'd bin Abi Waqqas, he did is, Abi Waqqas, he announced that, Hayya ala khair al-amal, all people, they came, and the Iranian people, or army, they thought that it's a ceasefire time for a moment. They just went and they, they attacked the army. And like that, they got a victory over the Iran. So what they did is they captured even the daughter of the king as the Gird, what was the Shahr Banu, and this second one is Shah Banu. And when they brought to the Medina and they wanted to sell, or they wanted to have a trading with these slaveries. At those time, it was the concept of slaveries. At that time, she complained to the Khalifa that there is a tradition among the free people in the world that if anyone who is belong to the king or queens, they shouldn't, treat it like that. Since I'm a daughter of king, how you're dealing with me like that? At the time when they approached Imam Ali alayhi salam, Imam Ali alayhi salam, he kind of had a deal with the Khalifa to take both of the daughters, Shahrbanu and Shahbanu. And Imam Sajjad alayhi salam, his mother, which is the wife of Imam Hussain alayhi salam, Imam Hussain alayhi salam married with Shahrbanu, and Muhammad bin Abi Bakr, the son of the first Khalifa Muhammad, he was a great companion to Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam, he used to call him as my son, and he married with the another sister anyhow. So because of that, if you see the majority of the Iranian people, how they become the true followers of Ahlul Bayt, with all those, you know, power and propaganda against the Imam Ali and what they used to do at the time, why this become, this is the beginning of that, although it goes even further more to the Salmani Farsi and then Shahrbanu, and furthermore it's a lot of other, you know, elements also to make this happen. Anyhow, so Imam Sajjad, his third chapter of life is from the Shahadat of Imam Hassan to the Shahadat of Imam Hussain alayhi salam. That was the most critical time for Imam Hassan, as you know, world how is going in that time, how Imam Sajjad alayhi salam was treated among the people, even to the point that Imam Sajjad, he himself says that whenever I want to play with other, you know, kids, other children in Medina, people, they used to go run away from Imam Sajjad alayhi salam. Why? Because they felt that he is Ibnul Kafir, the son of Kafir. I mean, to that point, why? Because of that, you know what happened? Again, la hawla wa la quwwata. It's a very sad history of Islam. And then the fourth chapter of the life of Imam Sajjad is from the Shahadat of Imam Hussain till the Shahadat of Imam Sajjad, which is his life of imamat, or as imamat. So just think about how our fourth imam, he become imam and he take the responsibility of the imamat within what circumstances? Day of Ashura, with that critical time, with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, is a sick. And with all those problems around him, surrounded with the problems, Imam Sajjad, he announced himself as a Khalifatullah on the earth. While the head of Imam Hussain is going on top of the arrows, and Imam Sajjad, he announces his imamat. So with this critical time, he takes the responsibility of the imamat. In the time of Imam Sajjad, no one can compare to Imam Sajjad with any other, you know, person. How many of them, they were true believers? All those true believers, or most of them, a majority of them, they become shaheeds in the event of Karbala. They become shaheeds. Who left? Like Muhammad Hanafiya, Abdullah bin Ja'far, Jabir ibn Abdullah Ansari, Atiyah, and Zaid bin Arqam, Sal bin Sa'ad al-Sa'adi, and few other people. If you want to count, you can count in your fingers. Not more than like in your 10 fingers. So those people, they were, but not in one place. Everyone was, you know, in different areas and different places. At that time, Imam Sajjad take this responsibility. What happened? And what are the contribution of our fourth Imam? Just we have to, you know, give a little bit more thought, and we have to immerse in the history that how he started his mission and what happened in the time of his shahadat, which is 35 years or less than 35 years, is 34 years. In those 34 years, what are the his contribution? All what we heard is, yes, indeed, he was in prison for about either 1 year are only 40 days, according to different traditions. Those who say in the same year he returned to the Karbala, he was like 40 days, or less than 40 days in prison. If you go with the different tradition, which is second year, it means 1 year, 40 days. That was, you know, the time when he was in jail. Allama Marhum Mamqani, he mentioned that even his life in the prison was better than his life in Medina. Can you imagine that? Allahu Akbar. It's very much shocking history. When Imam Sajjad got freed, he went to Karbala and from Karbala to Medina. Once he reached Medina, all people, they boycotted Imam Sajjad. To the point that our books, Sunni Shia, all the books, they mentioned that most of the Ahlul Bayt, they never got a chance to marry after the event of Karbala because no one wants to deal with the Ahlul Bayt. Can you imagine? Allahu Akbar, sometime, I don't know how to explain that. Imam Sajjad was not like permitted to go and enter to the Masjid Nabi for 7 consecutive years. 7 years he was abandoned to enter to the Masjid Nabawi. What was the situation in Medina? The situation in Medina was so painful. All the masajids in the Jum'ah khutbah, they used to curse Ali and Awlad Ali. Astaghfirullah. And in that difficult moment, just I would like to mention one from the Ibn Athir, a shameful story from Ibn Athir. Ibn Athir, he mentioned that in the time of Imam Sajjad, there was a khatib, meaning speaker, who was giving speeches for the Jum'ah khutbah in Masjid Quba. The first masjid which Allah subhanahu wa ta'ala says, La masjid ussasat ala taqwa, the masjid which established with the piousness and taqwa, Masjid Quba, the first masjid ever built in Islam. Why? Because Baitul al-Haram was built way before, and Masjid Nabi was built after Masjid Quba. The first masjid ever built in Islam is Masjid Quba. Has a great significance. Inshallah, those who went to Hajj, they know what I'm talking about. But those, inshallah, who wants to go to Hajj, inshallah, they can go to Medina and they visit Masjid Quba. Has a great significance in Masjid Quba. The Khatib in Masjid Quba was giving a lecture for the Jum'ah prayer, and he forget to say la'na and cursing about Imam Ali and Awlad Ali. One of the audience, he stood up and he said, Ayu al-Khatib, O speaker, qad nasita, you forget to do la'na to Ali and Awlad Ali. He said, Oh, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi, forget, because you remember me, this beautiful fadila, I have to do sajda, and I'm going to make, Allahu Akbar, nazar to Allah subhanahu wa ta'ala, that I'm not going to never ever forget this fadila. For that, I'm going to build 5 masjids. Can you imagine that even those people, they're talking to build a 5 masjid in order to uphold that false, that, you know, bid'ah. Again, one of the beautiful title of Imam Sajjad is Zainul Abideen. Do ever, you guys, you thought that why is Zainul Abideen? Or in general, what is the significance of having a titles for the Imams? Don't we believe that Awalana Muhammad, Awasatana Muhammad, Akhirana Muhammad, Kulluna Muhammad? We believe that all the 14 Masumeen are from one light. There is no distinguish between each other. And we believe that if there was circumstances for Imam Ali alayhi salam, likewise the Imam Sajjad, Imam Ali alayhi salam used to do same what Imam Sajjad did. Or if there was circumstances for Imam Hussain, likewise the circumstances of Imam Muhammad Taqi, Imam Hussain, so he has to do same, or vice versa. We believe that. Therefore, the title should be equally for all the Imams. Allama Tabataba, he mentioned a very beautiful point about this. He says that the titles which given to the Imams was from Allah subhanahu wa ta'ala based on the circumstances and the conditions of the time of the Imams. What is the condition of the time of Imam Sajjad? He become as a Zainul Abideen. Don't you think that in the time of the Yazids, or in the time of Imam Sajjad, at that time, there was a lack of abidin? No. Left and right, people, they used to offer the prayers and fasting all the time. Even the event of Karbala, people said that we should kill Imam Hussein as soon as possible so we can go and attend the Jummah prayer with the Khalifatul Muslimin or something like that. We have in written in Ahadith and Riwayat. As I mentioned now, even the Khatib, the person who is giving a speech and lecture or in a khutbah, he did not mention the nadr, I'm going to feed 100 people. No. What he did nadr is, I'm going to build 5 masjid. It means in the time of Imam Sajjad, there was not lack of abideen. Lot of people they used to do ibadats. To the point that the most abideen or fake abideen gather in the histories in the time of Imam Sajjad. In each and every town and city, you will find tens of people who just bow down and go doing sajda, not for 1 hour, not to 2 hours. Sometime in the time of Imam Sajjad, some of the Mufassirin, they mentioned, they narrated that it was a kind of computation that, you know what, I did for 5 years etikaf in masjids. I did 3 years etikaf in the masjid. I did 3 consecutive nights in sajda I spent, and so on and so forth. It was a computation at that time. There was no lack of abideen. Why Imam Zainul Abideen, he named or he become Zainul Abideen? Because of this reason, that there was not lack of abideen, but there was lack of true ibadah. The one who gave the ruh and life and qalb for the ibadah is Imam Zainul Abideen. With his sajda, although his sajda was in very critical time, like Sham, in prison, while he freed from that, and in Medina, in Mecca, although he was appointed to go to Mecca to Hajj, he was not allowed to enter to the Masjid Nabi for 7 consecutive years. But with all those problems, he able to establish the true concept of ibadah among the peoples. Allahu Akbar. Baitul Ahzan, you heard a lot. The room which was dedicated from Imam Ali al-Islam to Imam Hazrat Zahra salamu alayhi al-Islam to go and to reveal her secrets. Imam Sajjad, only and only he was able to go from home to Baitul Ahzan for 7 years at that time. So this is the beginning of the imamat of our 7th imam, how he started his imamat. One has to think that how this great imam lead this Muslim ummah to the awj, to the point that after his shahadats, at the time of shahadat, when our 5th imam, he wants to start his dars, lectures, it was close to 4,000 students from across the world who gather for Imam Muhammad Baqir. How can be? Isn't, like for example, with the dedication, devotion, and everything what he can, Imam Sajjad did. It was not like, for example, just only open the mercy of the doors of the mercy from heavens and the students came from the heavens. No, it was among the Muslim Ummah, same people who Allahu Akbar. One of the reason the son of Yazid, he himself, he announced that the haq is for Imam Sajjad and Imam Hassan, Imam Ali, not for us. Why is that? Because of the student of Imam Sajjad. How he did? Imam Sajjad, in the very beginning, he started his mission. All what you hear the ahadith and riwayat that Imam Sajjad is passing from the market and he used to see he saw a person who was carrying the water. Imam Sajjad said that, why are you carrying this water? He said, because I want to feed my children and so on and so forth. He was crying and so on and so forth. One of the places Imam Sajjad he used to go was the place on which people they used to have a kind of slaughterhouse. Butcher or the qassab at that time was a very cheap profession. And those people, butchers, had a very bad language, left and right. I don't know, even right now in Pakistan, India, in the same situation. I don't know about Iran or some other countries, but you know, this was a train and this was a conditions. Abu Hamza Somali is one of those person who used to be a butcher. His, you know, if he wants to use three words, out of three words, two words was cursing and, you know, like bad words. Because he was a butcher in that, at that circumstances. Imam Sajjad alayhi salam, he said, "Oh Abu Hamza, what are you doing?" "I'm slaughtering." "Did you feed this animal any water? Did you give the water?" Said, "Hashakallah, how could not?" "Why?" "Because I heard from Holy Prophet that before you cut the neck of the animal, you should feed water, you should give water." He was crying and he said about, he said to Abu Hamza Somali about the event of Karbala. He turned his face and he became one of the great ulama abideen. And Ibn Athir and Tariqh Tibridi mentioned that same butcher, same person whose language was very bad language, he became as a dignity of Arab. Izzatul Arab, dignity and sharafat of Arab. Whenever he used to go and deliver these speeches, it was just like an eloquent. His background, as if his background is blank to all the great personalities because of the one incident from Imam Sajjad. And Imam Sajjad alayhi salam, he make him to that level and he elevated to the point and to the maqam that we have Dua Abu Hamza Somali. In the month of Muharram and Safar, month of Ramadan, what we recite, Dua Abu Hamza Somali and other, you know, and one of the student of our Imam Sajjad was butcher, and Imam Sajjad take him, and then he taught him, and then when he became very famous, Imam Sajjad told him that he can go to Damascus. Once he went to Damascus to preach other people, one of the person was the son of Yazid, Muawiyah. And that Ibn Saqqit, Abdullah ibn Saqqit, he was the teacher of the Muawiyah ibn Yazid. And because of the influence of the teacher, he announced and he like announced to the people that the right, the haq is with Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, and Imam Sajjad, not for Yazid, Muawiyah, or greater Muawiyah, or Abu Sufyan. So, Imam Sajjad, he did not give up in any of his, you know, those ups and downs and the difficult time. He did whatever it should be, the best way. He used to go and knock the door of the people. "Do you have any child or children?" At that time, there was no concept of public school or schools or education or something like that. The only way of knowledge and learning was Quran. Imam Sajjad, he used to go and knock the doors of the people. People say, "I have 3 years, 5 years, 4 years, baby or child or children." Imam Sajjad, he used to take and he established a small makatib, small classrooms in different areas in Medina. That if you want to send your child or children, send to this location. From, for example, morning time, noon time, afternoon time, night time, he divided and distributed among the people. And he used to, you know, preach to the student and the children. Once these children, they become adult, they are the one who carry the true message of Ahlul Bayt. And they are the one who announce that we are the student of Imam Muhammad Baqir, Imam Jafar Sadiq alayhi salam. And also about the dua, what we have is two great books. One is the book of Sahif Sajjadiyah and also Risalatul Huquq. About Risalatul Huquq and Sahif Sajjadiyah, there's a lot we can talk and discuss. One of these great books. The way Imam Sajjad, he was communicating to Allah subhanahu wa ta'ala, it's not just dua and asking. And sometimes when we say, okay, dua, meaning asking from Allah subhanahu wa ta'ala, well, Allah subhanahu wa ta'ala, I need this, I need that, whatever we have, our needs, immediate needs, we want to reveal our immediate needs to Allah subhanahu wa ta'ala. But Imam Sajjad, and the form of dua and supplications and munajat and najwa and whisper to Allah subhanahu wa ta'ala, he was teaching to the people, he was conveying the true message of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, concept of tawheed. If you go and read the dua of Abu Hamza al-Sumali, you will understand the true concept of tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, which is equal to the first khutbah of Imam Ali alayhi salam in Nahj al-Balagha about tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. If you see that khutbah and this munajat, all the name is munajat, but the contents is same. Same depth. Same, you know, contents about the message of Islam. And other du'as for each and every occasions. Imam Sajjad, he has a special du'a. He's climbing on the Arafat. People, they are gathering. And Imam Sajjad, instead of just giving an eloquent speech, he goes to sajda and he is, you know, having a du'a to Allah subhanahu wa ta'ala. People around him, they gather and they write it. What are Imam Sajjad, he said. And then they think, okay, why Imam Sajjad says that and this? They come Sahif al-Sajjadiya or Risalat al-Huquq or other books. But Muhammad Wali, Muhammad Salawat. So Imam Sajjad in his time, crying was one of the best tools to convey the message of Imam Hussain to the people. Why? Because with crying, Imam Sajjad, he can deliver the message of Imam Hussain better than what you can have with the eloquent speech when people are opposing Imam Sajjad. It's very sad that in whole his history, in his time, from the time he became Imam till the time of the Shahadat, he was not allowed to have official classes in Masjid Nabi or Masjid Haram or any known places, just in the homes, in the, you know, in the shadow of the trees are these type of things. But he able to convey the true message of Imam Hussain, his grandfather, Imam Ali, his great-grandfather, Holy Prophet, and obviously the message of Allah subhanahu wa ta'ala to the world. So brothers and sisters, if we are gathering here, and we want to announce ourselves as a true followers of Imam Sajjad, what are our responsibility? In what condition, what he did, and what is our condition by being here and with all those, you know, technology and everything? Don't we have to ask from ourselves that it's not like no one can lifted us unless and until we ourselves able to do that. La yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Bahrhal, Imam Sajjad alayhi salam ke zamane mein jitni bhi guftugu ki jaye kam hai. Imam Sajjad alayhi salam ke zamane mein do azim shakhsiyatein thi. Ek Abdullah bin Jafar, jo aapne suna hoga bahut hi zyada, مخصوصاً حضرت زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور ایک قیس سعد بن قیس بن عبادہ. عبادہ وہی تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے, ان کے بیٹے قیس. اور جعفر بھی رسول اللہ کے زمانے میں جنگوں میں شہید ہوئے تھے. یہ دو عظیم شخصیتیں تھیں, ان کے دو بیٹے, یا مطلب ان کے زید سعد کے بیٹے, سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس تھے, اور جعفر کے بیٹے عبداللہ تھے. یہ دو, اور اتنے مشہور تھے سخاوت میں کہ لوگوں کے درمیان ایک بولی بولی جاتی, مثال کہی جاتی تھی کہ اگر کوئی سخی ہے اس زمانے میں یا عبداللہ بن جعفر ہیں یا قیس ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آئے دیکھیں ان دو میں سے آزمائیں کون زیادہ سخاوت مند ہے, کون زیادہ سخی ہے ان دو میں, دو کی سخاوت کے بارے میں آزما لیں. لوگ آئے کہیں گے ٹھیک ہے, ایک ہی سوال ہو, دونوں سے ایک ہی سوال کرتے ہیں, جو جواب ملے گا وہ جواب ہمارے لیے ملا کو معیار ہوگا. کہ ٹھیک ہے یتیم بچے کی پرورش کے لیے تربیت کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں. کہ بھائی ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے اس کی تربیت کے لیے کچھ چاہیے, آپ کچھ دیں گے. قیس صاحب, قیس نے کہا ذا بیتی, یہ میرا گھر ہے. جس گھر میں وہ رہ رہے تھے بہت ہی بڑا وسیع گھر تھا مدینہ کا, وہ گھر ان کو دے دیے. ماشاء اللہ بھائی ان کے اندر اتنی جرأت ہے کہ جو گھر, آج کل تو گھر تو آسان ہے, اس لیے کہ 80% لوگوں کے پاس جو گھر ہے وہ اپنا گھر تھوڑی ہے, وہ تو بینکوں کی رحم و کرم سے ہے. اپنے انہوں نے یہاں پہ ماشاء اللہ آپ لوگ تو بڑے مالدار ہوں گے, اپنے مطلب خاص گھر ہوں گے, لیکن وہاں پہ یہاں پہ خاص گھر کا کہاں تصور ہے, مگر یہ کہ شاذ و نادر لوگوں کے پاس. اس وقت جو کچھ تھا گھر, وہ بھی گھر قیس کا گھر, جو بہت ہی وسیع گھر, اس نے یہ یتیم بچے کی تربیت کے لیے. عبداللہ بن جعفر کے پاس آتے ہیں, عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ہذا بیتی, یہ میرا گھر ہے, یہ میرے مطلب خزانے ہیں, یہ میرا گھوڑا ہے, جو کچھ تھا حضرت جعفر کے پاس عبداللہ بن جعفر کے پاس دے دیا. یہاں تک کہ جعفر نے یہی کہا کہ اگر خدا تعالیٰ اجازت دیتا کہ میں اپنے کپڑوں کو بھی نکال کے ننگا گھر جاؤں تو کپڑے بھی دے دیتا میں. اب جب یہ جملہ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, کیا کہنا. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت پورے مدینے میں سب سے زیادہ سخی شخص عبداللہ بن جعفر ہے, یہاں تک کہ زین العابدین سید سجاد سے بھی. جیسے ہی یہ جملہ عبداللہ بن جعفر سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں لئن قیل اسلام, اگر کہا جائے اسلام, لئن قیل سخاون, اگر سخاوت کا ذکر آئے, اسلام کا ذکر آئے, قرآن کا ذکر آئے, کسی شرافت کے ذکر آئے, وما قیل علی, اگر علی کا نام نہ آئے, اب چاہے یہ علی امام زین العابدین ہو یا مولا کائنات علی ہو, اگر ان کا نام نہ لیا جائے, فذلک قلب لا ينبذه دم, ایسے جیسے آپ نے انسان کے ڈھانچے کو تو بتا دیا لیکن اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے, دل نہیں ہے, خون دوڑ نہیں رہا ہے, بے روح اور بے جسم, بے جان جسم رہ گیا ہے. کہا کیسے؟ کہا میری مثال امام سجاد سے ہے. ایسے جیسے حضرت عبداللہ بن جعفر اشعار میں فرماتے ہیں, ایسے جیسے کوئی چڑیا اپنی منقار سے دریا میں سے پانی کا ایک قطرہ اٹھائے اور کہے کہ اس منقار کے اندر جو پانی کا قطرہ پایا جاتا ہے اس کا اس سمندر کے ساتھ مقایسہ ہو سکتا ہے, جبکہ یہ بھی جو قطرہ دیا گیا ہے اسی سمندر سے لیا گیا ہے, میرا اور علی سجاد سے کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے. پھر عبداللہ بن جعفر عجیب جملہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس درجے اور اس مقام تک کیسے پہنچ گئے, حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میں یتیم ہو گیا, میرے باپ جنگ میں مارے گئے, اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 15 یا 16 سال کی بتائی جاتی ہے, 15-16 سال کا تھا, تو رسول اللہ مدینہ پہنچ کر اپنے گھر جانے کے بجائے میرے گھر آتے ہیں, دق الباب کرتے ہیں. جیسے انہیں دق الباب کیا, میں دروازہ کھولا تو مجھے میرے باپ کی شہادت کی خبر دے کر گلے سے لگایا رسول اللہ نے, کہا بیٹے آج کے بعد اگر مدینے میں پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تم کہہ دینا میرا باپ محمد بن محمد ہے, آج کے بعد تم مجھے اپنا باپ سمجھنا. ظاہر سی بات ہے جس جوان بچے کے لیے اتنی عظیم شخصیت کا سایہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ہیں ماشاء اللہ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں, خدا مطالعہ ان کو تمام اجر دنیا میں اخروی عطا کرے. ظاہر سی بات ہے یتیم پروری عجیب چیز ہے. تو رسول اللہ اپنے ذمہ اس یتیم بچے کی پرورش لیتے ہیں. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ زمانہ گزرتا گیا لیکن جب میں بڑا ہو گیا, اس مقام پر پہنچ گیا کہ خود اپنے ہاتھوں سے کچھ کام کر سکتا ہوں, میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا, کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر میں رہ رہا ہوں, کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن مجھے بھی کام کرنے کا موقع دیجئے, میں جانا چاہتا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ہے سرمایہ؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. کہ جاؤ علی کے پاس تم لے جاؤ. اب جیسے میں مولا کائنات کے در پہ جاتا ہوں, دق الباب کرتا ہوں, تو مولا کائنات ان کے پاس ایک بیلٹ رہ گئی تھی, وہ بیلٹ نکال کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ عبداللہ یہ بیلٹ لے لو اور جاؤ اور بیچو اور اپنے بزنس کا یا اپنی مطلب روزی کا ذریعہ بنا لو. کہتے ہیں اس وقت جب نکلا ہوں, جب جا رہا تھا, مولا کائنات کہتے ہیں قف یا عبداللہ, ٹھہر جاؤ یا عبداللہ. میں جیسے ہی ٹھہرتا ہوں تو مولا کائنات آتے ہیں اور عبداللہ کو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے. جیسے میں اپنے ہاتھوں کو بڑھایا میں سمجھا کچھ, مولا کائنات اس عبداللہ کے ہاتھوں کو بوسا لیتے ہیں, چومتے ہیں. یہ ڈر جاتا ہے, خوف کھاتا ہے, یا مولا کائنات یا علی یہ کیا کر رہے ہیں. کہ جن ہاتھوں سے تم نے میرے گھر میں رحمت کے دروازے کھول دیے, دق الباب کر کے تو نے مجھے وہ موقع عنایت کیا جس کی وجہ سے مجھے رحمت کے دروازے کھل گئے, میں چاہتا ہوں ان ہاتھوں کو بوسا دوں. مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کبھی کبھار انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا, کیسے کر دیا, کیسے یتیم بچوں کے لیے کچھ کر دیا کچھ کر دیا. نہیں, یہ فخر نہیں ہے, مقام نہیں ہے, بلکہ یتیم بچوں کا جا کے ہاتھ چومنا چاہیے کہ خدا متعال اس کے طفیل سے میرے لیے برکتوں کا راستہ کھول دیا ہے. بہرحال امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے, فراز و نشیب, مشکلات, پریشانیاں, ان تمام مشکلات پریشانیوں کے باوجود امام سجاد اس سورج کی طرح درخش, مطلب اس سورج کی طرح چمکے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اپنے زمانے میں جن شاگردوں کی انہوں نے تربیت کی ہے, اللہ اکبر, ابا بصیر دیکھیں کون ابا بصیر, جو شرابی تھا اس کو, شرابی ابا بصیر کو اس منحوس ماحول سے نکال کر کے اس الہی ماحول میں ڈال دیتے ہیں جو قیامت تک کے لیے ابا بصیر کا نام چمک رہا ہے. چونکہ اربعین کے ایام ہیں, آپ نے سنا بھی ہوگا اربعین کے دن حضرت عطیہ اور جابر کا قصہ. جابر کون ہے؟ جابر کے اندر یہ افتخار ہے کہ میں نے رسول اللہ کی صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے, مولا کائنات کی حضرت. اللہ اکبر, کیا کہا جائے. جابر وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل حدیث کی. دو ہی صحابی ہیں جن کو یہ شرف ہے, یا سلمان ہے یا جابر ہے. آپ نے یہ حدیث ایک صحیح سنا ہے نا, ان جابر ابن عبداللہ انصاری ان فاطمہ الزہرا. یہ کیا اتنا اخلاص کا مخلص صحابی تھا جو بی بی کے گھر سے جا کر نقل حدیث کر رہا ہے, ہماری جانیں قربان جائیں. یہی جابر بن عبداللہ انصاری, ان سے جب پوچھا جاتا ہے امام سجاد کے بارے میں, اللہ اکبر, میں تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ جابر کون ہیں. جابر وہی ہے جو 15 سال ہجرت سے پہلے مدینہ میں ان کی پیدائش بھی ہے, اور ابھی جب 10 سال یا 11 سال کے تھے اس وقت باپ کے ساتھ جیسے ہی مکہ گئے ہیں رسول اللہ کی دیدار کے لیے, عبداللہ انصاری جابر کے والد رسول اللہ کے ساتھ ایمان لے کر آتے ہیں, اور رسول اللہ کے ہاتھوں جیسے ایمان لے کر آتے ہیں رسول اللہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ کوئی ہے انصار میں سے, اس وقت مدینہ میں رہنے والوں کو انصار کہا جاتا تھا, کوئی ہے انصار میں سے, مدینہ کے لوگوں میں سے جو میری حمایت اور نصرت کرے, اگر وہ کرے گا تو اس کے لیے شرف یہ ہوگا کہ حسین کی سب سے پہلی زیارت کرے گا. اللہ اکبر. اسی وقت جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہوتے ہیں. جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کے بعد کون ہے؟ جابر کی نقل حدیث ہے نا, کہتے ہیں میرے بعد علی ہیں, علی کے بعد کون ہے؟ حسن ہے, حسن کے بعد کون ہے؟ حسین ہے. جیسے نام حسین رسول اللہ کی زبان سے صادر ہوتا ہے, جاری ہوتا ہے, جابر قد حاج جا حزن, پورے بدن میں حزن و اندوہ پاتے ہیں, منقلب ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ نام میں کیا حرارت پائی جاتی ہے, جیسے میں نام سنا ہوں منقلب ہو رہا ہوں, پریشان حال ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ نام میں شہادت پائی جاتی ہے, نام میں عشق ہے, یا نام میں محبت ہے, یہ نام میں سوزش ہے مومنین کے لیے. ان فی الحسین حرارت, وہ حرارت ہے جو کبھی بھی بجھ نہیں سکتی, تم اسی حسین کے سب سے پہلے ظاہر ہوں گے. عبداللہ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ جعلت فداک, میں یہاں پر فدا ہو جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور تمہارا نواسا حسین قتل کر دیا جائے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے جابر, زمانہ ایسے ہوگا کہ تمہاری بینائی ختم ہو جائے گی اور تمہارے گھر والے تمہیں روک دیں گے اور کربلا جانے سے ٹال جائیں گے آپ کے گھر والے, لیکن جیسے ہی خبر ملے گی فسرع الی حسین, تم سرعت کے ساتھ امام حسین کی زیارت کے لیے دوڑ پڑنا. یہ جابر ہے. یہاں تک کہ عطیہ جیسے مولا کائنات کی خدمت میں آتے ہیں, مدینہ ہے, مدینہ نہیں بلکہ کوفہ ہے, اور کوفے میں مولا کائنات کی حکومت قیام ہو چکا حکومت کا, اور امام حسن ہے, امام حسین ہے, عبداللہ ہے, دوسرے بڑے عظیم صحابی ہیں. ان تمام صحابیوں کے باوجود جیسے عطیہ آتے ہیں اور مولا کائنات سے سوال کرتے ہیں, آقا مولا مجھے علم کا شوق ہے, مولا کائنات رسالہ خط لکھ کر دیتے ہیں عطیہ کے ہاتھ میں, جاؤ تم جابر سے, مدینہ میں ہے, اور اس جابر سے تم تعلیم حاصل کرو. ہماری جانیں قربان جائیں مولا کائنات. ارے کوفہ میں اتنے عظیم شخصیتیں پائی جاتی ہیں, ان تمام شخصیتوں کے باوجود آپ مدینہ کا حوالہ دے رہے ہیں. راز یہی ہے کہ عطیہ اور جابر کی جوڑی چاہیے, اخلاص چاہیے, وہ عظیم المرتبہ شرف چاہیے جو شرف زیارت امام حسین. اسی لیے مولا کائنات بھیجتے ہیں, یہ جابر کی فضیلت ہے. بہرحال تو جابر آتے ہیں امام سجاد کی خدمت میں اور فرماتے ہیں, اے سجاد, اے آقا, اے مولا, اے امام, مجھے کچھ تعلیم دیجئے. کون ہے جابر؟ ہیں وہی جابر جو کہتے ہیں میرے سینے میں امام محمد باقر سے 70,000 حدیث کا خزانہ پایا جاتا ہے جو لوگوں کو بتا نہیں پایا ہوں. درد کہاں بتایا جائے, 70,000 حدیثیں. آج اگر دیکھی جائے تمام ہماری جو چار معتبر کتابیں ہیں, ان چار معتبر کتابوں میں جابر جو امام محمد باقر سے نقل حدیث کرتے ہیں, صرف اور صرف 17 نقل حدیث کرتے ہیں. کہاں گئے 70,000؟ یا موقع نہیں دیا گیا, یا ہماری کتابیں جلا دی گئیں, نظر آتش کر دی گئی, اور لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ حدیث نہیں لکھ سکتے. بہرحال ایک بہت ہی بڑی داستان ہے. تو جیسے ہی آتے ہیں تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ اے جابر, محب شیعتنا ومن احب شیعتنا تحب. اے جابر, ہمارے شیعوں سے محبت رکھو, اور جو شخص ہمارے شیعوں سے محبت رکھے گا ان سے بھی تم محبت رکھو. وابغض عدونا ومن اعدا انا, ہمارے دشمنوں سے اور جو دشمنوں کے ساتھ مل جائے ان کے ساتھ تم دشمنی کرنا, کبھی بھی ان کے ساتھ نہ رہنا. ولو كان زاهدا قائما بالليل صائما بالنهار, ولو کہ دن میں رات میں عبادتوں سے گھٹے آ جائیں اور عبادت کی ظاہری دنیا میں بہت کچھ آگے بڑھ جائیں, ان سے تم کبھی بھی قرابت اور نزدیکی نہ رکھنا, اور ہمارے جو شیعہ ہوں گے ان سے تم چاہنا. ولو كان فاسقا فاجرا, ولو کہ فاجر و فاسق ہو. جابر کہتے ہیں, یبن رسول اللہ, اے فرزند رسول خدا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں, خدا و تعالیٰ کا وعدہ ہے, جو شخص ہمی محبت کرے گا, عشق رکھے گا حسین کی اولاد حسین کی, علی کی اولاد حسین کی, یہ عشق اور محبت آخر اس کو نجات کے راہ میں لے جائے گی. ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے, لیکن اس کا اینڈ جو ہے نا وہ نجات ہوگا. لیکن جو ہمارا دشمن ہوگا ظاہری طور سے وہ نماز اور روزہ کی دنیا میں چاہے جتنا بھی آگے بڑھ جائے, لیکن ہماری عداوت کی وجہ سے وہ قعر جہنم میں واصل ہو جائے گا. کیا جملہ ہے! بہرحال ایک عظیم جملہ جس میں کافی حکمتیں پائی جاتی ہیں, اور وضاحت کے ساتھ ٹائم بھی نہیں ہے گفتگو. بہرحال امام سجاد یہ جملہ فرماتے ہیں. اب جیسے جابر جا رہے ہیں, امام سجاد سے ودا کر رہے ہیں, جو حدیث کا میں ابتدا میں آپ لوگوں کی خدمت تلاوت کیا, اس حدیث کو امام سجاد فرماتے ہیں, یا جابر ایاک وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ, ڈرو بچو اس ظلم سے, جب تم اس پر ظلم کرو گے اس کی نصرت کرنے والا خدا ہوگا. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جب انسان ظلم کرتا ہے تین قسم کے لوگوں کے ساتھ, ایک وہ ہے جو اس سے اونچا ہوگا, جب اس سے اونچا ہوگا وہ جب وہ موقع پائے گا اس کو اور ختم کر دے گا, ظاہر سی بات ہے برابر ہو جائے گا, یا اس کے برابر کا ہے, یہ بھی کچھ کرے گا وہ بھی کچھ کرے گا. لیکن وہ ظلم جو اپنے سے نیچے کے ساتھ کیا جائے, اب چاہے وہ پیسوں کے اعتبار سے ہو, مقام کے اعتبار سے ہو, شرافت کے اعتبار سے ہو, علم کے اعتبار سے ہو, فضیلت کے اعتبار سے ہو, چاہے جس میں بھی اگر کسی انسان کو برتری اور فضیلت ہے, اس سے نیچے والوں کے ساتھ اگر ظلم کرے تو امام سجاد فرماتے ہیں ایاک وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ, تم ڈرو اس وقت سے اے جابر, کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں یہ ہم سے نیچا ہے, ہم سے پست ہے, کوئی جواب نہیں دے سکتا, لیکن یہ تم سوچ رہے ہو, لیکن اس کا حامی اور نصرت کرنے والا مددگار خدا ہے. خدا متعال اپنی نصرت کا اعلان اس مظلوم کے ساتھ کر چکا ہے جو ظالم کے برابر نہ ہو. اللہ اکبر. امام سجاد یہ فرماتے ہیں اور ودا کر دیتے ہیں, ہماری جانیں قربان جائیں اس جابر پر جو کہ 30,000 سے زیادہ احادیث امام سجاد سے سنے ہیں, لیکن افسوس کی بات آج امام سجاد سے گنی چنی روایت باقی رہ گئے. 70,000 امام پنجم سے سنے ہیں, لیکن 17-18 حدیث آج کل ہمیں ملتی ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ معرفت اہل بیت کتنی کم مقدار میں ہم تک ملی ہے. لیکن وہی سجاد آخر عمر میں شہادت سے پہلے اپنا ذکر نہیں کرتے, اگر ذکر کرتے ہیں تو کربلا کا ذکر کرتے ہیں. امام محمد باقر سے بار بار کہتے ہیں بیٹا مجھے کربلا کے رخ, مجھے کربلا کے رخ کی طرف بٹھائیے. جیسے ہی کربلا کا رخ کرتے ہیں امام السلام علیکم یا ابا عبداللہ سلام کرتے ہیں. کیا عشق ہے, کیا ارادت ہے, کیا شوق ہے, ہماری جانیں قربان جائیں. وہی امام جو اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھ چکے ہیں. لیکن مرحوم امام قانی فرماتے ہیں امام سجاد کچھ مقامات پر اپنی دادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پکارے ہیں. وہ کون سے لحظات ہوں گے؟ سب سے پہلا لحظہ وہ ہے عصر عاشور, جب اشقیہ آتے ہیں اور خیموں کو جلاتے ہیں, بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینتے ہیں. اس وقت رسول امام سجاد علیہ السلام کو اس مدینے کا منظر یاد آ جاتا ہے, اپنی ماں کے جلتے ہوئے در کو یاد کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. سلام ہو تم پر اے جدہ, اگر تمہارا وہاں در جلا تھا تو آئے دیکھیں یہاں پہ پورے خیمے کی خیمے جل رہے ہیں. دوسرا وہ مقام تھا جب امام سجاد زندان شام میں حضرت سکینہ کو غسل دینے کے لیے اب لٹاتے, جیسے ہی غسل دینے کے لیے لٹاتے ہیں کپڑے نکال رہے ہیں, حضرت سکینہ کے کپڑے بدن سے چپکے ہوئے ہیں. امام سجاد مدینے کا رخ کرتے ہیں, فرماتے ہیں اما جدہ دادی اگر تمہاری پسلیاں ٹوٹی تھی تو یہاں دیکھیے تمہاری پوتی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اپنی دادی کو یاد کرتے ہیں. ایک وہ مقام ہے, مرحوم امام قاضی فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام جب یہ شب عاشور بیویوں سے ودا کر رہے تھے شب عاشور, حضرت فضا سے فرماتے ہیں یا فضا تم حاملہ ہو, یہ بچہ جب اس دنیا میں آئے گا اس کا نام محسن رکھنا. جیسے ہی حضرت فضا محسن کا نام سنتی ہیں منقلب ہو جاتی ہیں, حضرت زینب سلام علیہ کے قریب پہنچتی ہیں, حضرت زینب سمجھ جاتی ہیں کہ ایک اور بڑا حادثہ ہونے والا ہے. ہاں ازان مسلم کربلا, جیسے یہ کربلا لٹا ہوا کربلا جا رہا ہے حلب کے مقام پر پہنچتا ہے, شمر کے تازیانوں سے حضرت رباب اپنے بچے کو شہید پاتی ہے. جیسے ہی وہ ننھا بچہ امام سجاد کے ہاتھوں آتا ہے امام سجاد اپنی جدہ کو یاد کرتے ہیں, دادی کو فرماتے السلام علیکم یا جدہ, دادی تم پر سلام ہو جو محسن امام حسین نے سفارش کے ساتھ نام رکھا تھا. یہ محسن حضرت رباب کے بطن مبارک سے شہید ہو گئے ہیں. وہیں پر ننی سی قبر کھودتے ہیں اور ننی سی قبر کھود کر کے حضرت محسن کو دفناتے ہیں. آج بھی حلب میں مقام رضیت الحسین ہے, اس پر لکھا ہوا ہے بے ای ذنب قتلت, کس جرم میں اے بچے قتل کر دیے گئے, اے ننے بچے. وہی جملہ جو امام علی علیہ السلام حضرت محسن کی قبر پر لکھے تھے الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سالم الذین ظلموا ایام انقلب ينقلبون. ماتم حسین.
یا حسین Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein.